الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا محمد بن عبد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عن سواك. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين. اللهم انا نسألك ايمانا مستقيما وفضلا دائما ونزل رحمته وعلما نافعا وعقلا كاملا وقلبا منورا وتوفيقا احسانا توبة نصوحا وصبرا جميلا وأجرا عظيما ولسانا ذاكرا وبدنا صابرا ورزقا واسعا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا مقبولا ودعاء مستجابا وجنة الفردوس العليا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته ومن استنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. باب في النصيحة، یہ باب نصیحت کے بارے میں، خیر خواہی کا بیان. النصح، نصیحہ، یہ نصح سے بنا ہے، نصیحت بنا ہے نصح سے. اس کے معنی آتے ہیں کسی کے لیے خیر خواہی چاہنا، بھلائی چاہنا، اس کو خیر کے کام کی طرف، خیر کی بات کی طرف، بھلائی کی بات کی طرف بلانا، اس کے کرنے پر اس کو انکریج کرنا. کہتے ہیں نا ہم لوگ کہ بھائی اس کو تھوڑا نصیحت کریے، یا کسی کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ذرا نصیحت کر دیجئے مجھ کو. تو نصیحت کا معنی ہی یہی، خیر کی بات بتا دینا، بھلائی کی بات بتا دینا. اور اس خیر کے کام کی کرنے کی طرف اس کو انکریج کرنا، آمادہ کرنا کہ بھائی ایسا کرو، ایسا مت کرو. بزرگوں کا طریقہ رہا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ رہا ہے، صحابہ کا طریقہ رہا ہے، اولیاء اللہ کا طریقہ، بزرگوں کا، علماء کا یہی طریقہ رہا ہے. پہلے تو لوگ ان کے پاس جاتے تھے نصیحت حاصل کرنے کے لیے، صحابہ نبی کے پاس جاتے تھے. اور بہت سی مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نبی علیہ السلام کے رعب کی وجہ سے نبی کو نہیں پوچھ سکتے تھے، کسی دیہاتی کا انتظار کرتے تھے، کہ کوئی آئے اور کوئی بات پوچھے نبی سے، تو نبی اس کے جواب دے تو ہمارے مسئلے بھی حل ہو جائیں. اور ایسی بھی ہیں کہ بہت سارے صحابہ نبی کے پاس بھی گئے ہیں، صحابی گئے نبی علیہ السلام کے پاس کہ اللہ کے حبیب نصیحت فرما دیجیے. تو نصیحت کا لمبی چوڑی ہونا ضروری نہیں، چھوٹی بھی ہو سکتی ہے. سامنے والے کے حال کو دیکھ کر نصیحت کی جائے گی، سامنے والے کے حال کو دیکھ کر، اس کی کنڈیشن کو کنسیڈر کرتے ہوئے نصیحت کی جائے گی کہ سامنے والے کا حال کیسا ہے. تو الگ الگ وقت میں نبی کے پاس الگ الگ لوگ آئے تو نبی علیہ السلام نے الگ الگ طریقے سے ان کو نصیحت فرمائی. ایک صحابی آئے اللہ کے نصیحت فرمائیے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تغضب، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو. تو انہوں نے ایسا لگا، ان کو ایسا لگا کہ یار یہ تو بہت شارٹ ہے، یہ تو کیا بہت شارٹ ہے. کہا کہ اور کچھ؟ تو کہا لا تغضب. پھر فرمایا کہ غصہ نہ کرو. تین بار فرمایا نبی علیہ السلام نے، تین بار ایک ہی جملے کو ریپیٹ فرمایا کہ غصہ نہ. ہو سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کو کسی ذریعے، فرشتے کے ذریعے اللہ کی طرف سے علم ہو گیا ہو کہ ان صحاب کے اندر کوئی غصے کا مرض ہے، ان کو غصے کا مرض ہے، غصے کی بیماری ہے. تو نبی علیہ السلام ایک ہی نصیحت فرماتے رہے. تو لا تغضب کیا ہے؟ غصہ مت کرو. تو یہ خیر کی بات بتائی جا رہی ہے نا بھائی. نصیحت اسی کو کہتے ہیں کہ خیر کی بات بتائی جا رہی ہے، وہ انکریج کیا جا رہا ہے کہ بھائی اپنے غصے کے اندر اعتدال رکھو، اپنے غصے کے اندر کیا رکھو، اعتدال رکھو. حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت قرآن کے اندر منقول ہے, پوری سورت اللہ نے اتار دی حضرت لقمان علیہ السلام کے, حضرت حکیم لقمان کے لیے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. یہ ساری لقمان علیہ السلام کی نصیحت کیا ہے, اللہ نے قرآن میں نقل فرمائی. لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت فرما رہے ہیں, حالانکہ لقمان ان کے متعلق آتا ہے کہ وہ تو حبشی تھے, غلام تھے. حبشی اس زمانے میں کیا ہوتا تھا, حبشی یعنی وہ ڈسکرمنیشن کی طرح, کالے تھے, غلام تھے. اسلام نے یہ ساری چیزیں کیا کر دی, ختم کر دی. اسلام نے ساری چیزیں کیا کر دی, ختم کر دی. اسلام نے تمام لوگوں کو اخوت اسلامی کے اندر, اسلامی بھائی چارے کے اندر باندھ دیا. چاہے تمہارا کلر کیا ہے, تمہاری نیشنلٹی کیا ہے, تمہاری زبان کیا ہے, تم کس شہر سے تعلق رکھتے ہو, تمہارا قد کیا ہے, تمہارا فائنینشیل سٹیٹس کیا ہے, ساری چیزیں ختم کر کے اسلام نے بنا دیا کہ تم, اسلام کا رشتہ تمہارا ایسا ہے کہ مور دین انف ہے. اسلام کے رشتے میں دونوں کو کیا, سارے مسلمانوں کو باندھ دیا کہ تمہارا اگر کوئی رشتہ نہیں ہے لیکن اگر صرف تم آپس میں مسلمان ہو تب بھی تم بھائی بھائی. اور جب تک یہ مینٹلٹی ہماری تھی, جب تک یہ چیز ہمارے ذہن کے اندر تھی کہ ایک مسلمان کے لیے, ایک مسلمان کا ہونا اس کے بھائی ہونے کے لیے کافی ہے, تب تک مسلمانوں کو کوئی ہرا نہیں سکتا تھا. تب تک مسلمان سربلند تھے, تب تک ہم دنیا کے اوپر کیا کرتے تھے, رول کرتے تھے. اور جب ہم نے یہ چیزیں شروع کر دی کہ بھائی یہ اس علاقے سے تعلق رکھتا ہے, یہ اس ملک سے تعلق رکھتا ہے, اس کا یہ ماننا ہے, یہ وہ یہ ہے, یہ وہابی ہے اور یہ وہ ہے اور یہ وہ ہے, تو ہم آپس میں کیا ہو کے رہ گئے, بڑھ کے رہ گئے. دشمن تو کیا, وہ یہ نہیں دیکھتا ہے کہ تو کون سے ملک کا ہے, تو کس امام کو فالو کرتا ہے, تو کس مسجد میں نماز پڑھتا ہے, کہ نہیں, تو کس ملک سے تعلق رکھتا ہے, تیری نیشنلٹی کیا ہے. وہ تو ہی دیکھتا ہے کہ یہ مسلمان, مسلمان نے یہ ساری چیزیں دیکھنا شروع کر دی. اور دشمن نے تو کہا کہ بھائی اس کے اوپر مسلمان کا لیبل لگا ہوا ہے, مارو اس کو. تو جب تک ہم اسلام کے نام پر جمع تھے تو ہم ایک تھے, ہم غالب تھے. جب ہم خود ہی ڈیوائڈ ہو گئے مذہب کے نام پر تو ہم کیا ہو گئے بھائی. اس لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے, جیسے کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی عادت ہے کہ ہر باب کی ابتدا قرآن کریم کی آیت, یعنی اپنے باب کے ریلیٹڈ جو آیتیں ہوتی ہیں قرآن کے اندر اس کو وہ ذکر کرتے ہیں. تو اس باب کی ابتدا کے اندر بھی انہوں نے سب سے پہلی آیت جو نقل فرمائی, وہ فرمائی انما المؤمنون اخوة, انما المؤمنون اخوة, کہ مسلمان مسلمان کیا ہے, آپس میں بھائی بھائی, چاہے اس کا کوئی رشتہ نہ ہو, بلکہ وہ اس کا سگا بھائی ہو. کیا ہے کہ اخوت فی الدین جو ہے, دین کا جو رشتہ ہے, یہ سب سے زیادہ ہائی ہے, یہ غالب ہے. ایک ہے اخوت فی الدین, ایک ہے اخوت فی النسب. ایک انسان دین کے اندر آپ کا بھائی ہے, کیا ہے, اور ایک آپ کا نسب کے اندر آپ کا بھائی ہے, آپ کا سگا بھائی ہے, بلڈ بردر ہے. لیکن وہ بلڈ بردر ہے لیکن اس کے پاس دین نہیں ہے, اس کے پاس کیا نہیں ہے, دین نہیں ہے. اور ایک عام انسان ہے لیکن کیا ہے, نیک ہے, دین ہے اس کے پاس, اسلام ہے اس کے پاس. تو اس کا رشتہ اور آپ کا رشتہ زیادہ مضبوط ہوگا ان کمپیئر ٹو جو آپ کا جو بھائی ہے, جو آپ کا بلڈ بردر ہے لیکن وہ دین سے دور ہے. اور میں آپ سے قرآن کریم کی دلیل دیتا ہوں. حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق قرآن نے جو منظر کشی کی ہے, نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بلاتے رہے تو بہت چند لوگ ایمان لائے, قوم کی طرف سے انا لنراک فی دلال مبین, آپ تو گمراہ ہیں, ہم تو آپ کو گمراہی میں دیکھتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ بھائی آپ ان کو چھوڑیے, آپ ایک کشتی بنانا شروع کریے, آگ بنانا شروع کریے, بڑی کشتی بنائیے. اور اللہ کی طرف سے یہ وعدہ کیا گیا کہ اس کشتی کے اندر اللہ تعالیٰ بچائے گا, کن لوگوں کو بچائے گا, کہ جو آپ کے ماننے والے ہیں اور جو آپ کے گھر والے ہیں, آپ کی فیملی کو بچایا جائے گا. اب جب وہ فلڈ آیا ہے تو فلڈ کے اندر وہ تمام لوگ جنہوں نے حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اسلام قبول نہیں کیا, ان کی باتوں کو نہیں مانا, ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا, تو فلڈ کے اندر وہ تمام لوگ پھنس گئے. نوح علیہ السلام کشتی میں ہے, ان کا بیٹا بھی فلڈ میں ہے. نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ کشتی میں آ جاؤ, کشتی میں آ جاؤ. یہ بلڈ کا رشتہ ہے, جو کشتی میں سارے لوگ بیٹھے ہوئے ان سے کوئی بلڈ کا رشتہ نہیں ہے. کون سا رشتہ ہے؟ اخوت فی الدین, سب دین کا رشتہ ہے سب کے ساتھ. کس کا رشتہ ہے؟ دین کا رشتہ ہے. تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ کشتی میں آ جاؤ, تو کہا کہ نہیں میں تو کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا. نوح علیہ السلام نے کہا کہ آج کوئی نہیں بچ سکتا. خیر ان کی بات چل رہی تھی, ایک بڑی سی ویو آئی, ان کے بیٹے کو کھینچ کے لے گئی. تو نوح علیہ السلام اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین, کہ اللہ آپ نے تو یہ وعدہ کیا تھا, آپ نے تو یہ وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے گھر والوں کو, آپ کی فیملی کو بھی بچاؤں گا. ان ابنی من اہلی, یہ میرا بیٹا تو میری فیملی کا انسان ہے, وہ تو چلا گیا, اس کو تو ایک بڑی سی ویو آ کے کھینچ کے لے گئی, اور آپ کا وعدہ تو سچا ہے, آپ کا وعدہ تو کیا ہے؟ سچا ہے, پھر میرا بیٹا کیوں چلا گیا؟ تو اب دیکھیے اللہ کی طرف سے کیا جواب دیا جا رہا ہے, انہ لیس من اہلک, انہ لیس من اہلک, اگرچہ وہ تمہارا بلڈ ریلیٹو ہے, تمہارا اپنا خون ہے, لیکن وہ تمہاری فیملی کا انسان نہیں ہے. کیوں؟ انہ عمل غیر صالح, اس کے عمل اچھے نہیں ہیں. اس کے عمل کیا نہیں ہے؟ اس کے عمل اچھے نہیں تھے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ تمہارا اپنا بھائی ہو, تمہارا بلڈ ریلیٹو ہو, لیکن عمل اچھے نہیں ہیں, تو وہ تمہارا ریئل بردر نہیں ہے. قرآن منع کر رہا ہے. ہاں, اس کے ساتھ جو شرعی حقوق ہے اس کو دیے جائیں گے, اس کو ٹریٹ اسی طرح کیا جائے گا, لیکن آخرت کے حساب سے وہ تمہارا کیا نہیں ہے, یہ نہیں ہے. لیکن ایک انسان ہے جس کو شریع, صحابہ کرام کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے, صحابہ کرام کی مثال ہمارے پاس کیا ہے, موجود ہے کہ نہیں بھائی؟ جب مسلمان مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ گئے ہیں, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کے درمیان برادرہڈ کریٹ کیا تھا, ایک صحابی کو دوسرے کا بھائی بنایا تھا. تو وہ کس طرح رہتے تھے؟ حالانکہ ان کا کوئی رشتہ بلڈ کا نہیں تھا, لیکن وہ اخوت ایمانی تھی, اسلام کے رشتے میں ایسے جڑے ہوئے تھے, ایسے مضبوط تھے, ایسے مضبوط تھے, ایسے مضبوط تھے, کہ ایسی قربانی کی مثال پیش کی ہے کہ پیچھے تو نہیں ملتی میرے خیال, اور انشاءاللہ قیامت تک ایسی مثال آپ کو ملنے والی, ایسی مثال نہیں ملے گی. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت فرماتے تھے, حضرت تو سہارنپور میں رہتے تھے, تو حضرت کی فیملی والے وہاں سے کچھ کبھی کبھی ملنے کے لیے حضرت کو آتے تھے. حضرت شیخ کے پاس, شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کبھی کبھی ان کے فیملی والے ملنے کے لیے آتے تھے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ بچوں, میرے رشتہ دار مجھے ملنے آتے ہیں, لیکن ان کے آنے سے مجھے خوشی نہیں ہوتی. حضرت فرماتے ہیں, مجھے تو ان لوگوں سے خوشی ہوتی ہے جو یہاں پر اللہ اللہ کرنے کے لیے آتے ہیں. کیا فرماتے تھے؟ مجھے ان لوگوں کے آنے سے خوشی ہوتی ہے جو یہاں پر کس کے لیے آتے ہیں؟ اللہ اللہ کرنے کے لیے آتے ہیں. اللہ کے نام پر آتے ہیں, اللہ کی نسبت پر آتے ہیں, مجھے خوش کرنے کے لیے نہیں آتے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے. یہ دیکھیں, حالانکہ حضرت اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھتے تھے, بہت خیال رکھتے تھے, کبھی کبھی میں نے خود سنا حضرت سے کہا کہ بچوں میں اپنی عمر چپکے چپکے بڑھاتا ہوں, ایسا کہ ایسا فرماتے ہیں. کیا فرماتے تھے؟ کیا بچوں میں اپنی عمر چپکے چپکے بڑھاتا ہوں, کسی کو پتہ نہیں چلتا ہے. تو پھر کہیں آپ سوچتے ہوں گے کہ میرے پاس ایسا کون سا نسخہ ہے کہ میں اپنی عمر کو بڑھاتا ہوں, میں اپنی عمر کو بڑھاتا ہوں. پھر فرماتے ہیں کہ بچوں میں اپنے مرحوم رشتے داروں کے لیے چپکے چپکے صدقے کرتا رہتا ہوں. اپنے رشتے داروں کے لیے کیا کرتا رہتا ہوں؟ صدقہ کرتا رہتا ہوں. کیونکہ حدیث پاک میں کیا آیا ہے کہ جو انسان صلہ رحمی کرتا ہے, اپنے رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, اللہ اس کے رزق میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں, اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرماتے ہیں. تو کہا کہ میرے جو رشتے دار چلے گئے ہیں میں ان کے لیے کیا کرتا رہتا ہوں؟ کتنی پیاری بات ہے بھائی, ہمارے لیے اس میں عمل ہے نا بھائی, ہمارے لیے اس میں لے کیا ہدایت ہے. تو اخوت ایمانی رشتے, یہ حقیقی بھائی سے حقیقی رشتے سے بھی زیادہ کیا ہے؟ کیونکہ شریعت نے تو یہی کہا ہے کہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعے میں ہم کو یہی بات ملتی ہے کہ انہ لیس من اہلی, کیوں وہ تمہارا اہل نہیں ہے؟ کیونکہ اس کا عمل صالح نہیں ہے. ایسے ایک نہیں, ہزاروں واقعات مل جائیں گے آپ کو. لوط علیہ السلام کی بیوی, وہ بھی ہلاک ہو گئی, حالانکہ وہ ان کی خود کی بیوی تھی, لیکن وہ ہلاک ہو گئی. لیکن وہ جو دوسرے لوگ تھے, جو لوط علیہ السلام کے گھر والے نہیں تھے, اچھے لوگ تھے, وہ بچ گئے. تو انما المؤمنون اخوة, کس کے اندر باندھ دیا ہے ہم کو بھائی؟ رشتہ ایمانی کے لیے اندر ہم کو باندھ دیا ہے. تو قرآن کی آیت ہم کو کیا بتانا چاہتی ہے کہ انما المؤمنون اخوة, کہ اگر تم اپنے بھائی کو کسی برائی کے اندر دیکھو, کسی پریشانی کے اندر دیکھو, کسی ٹربل کے اندر دیکھو, کسی ضرورت میں دیکھو, تم جا کر اس کو نصیحت کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ کرتے ہیں کہ نہیں بھائی؟ حقیقی بھائی کو کرتے ہو تو کہا کرتے ہیں. میں اگر اپنے بھائی کو دیکھوں گا کہ وہ بیچارہ تھوڑا سا پریشان ہے, کوئی ساتھ ہے, اس کا موڈ اچھا نہیں رہتا, یا ہے کہ کوئی پریشانی کے اندر میں جاؤں گا, بھائی سب ٹھیک ہے, کیا حال چال ہے, اور اگر اس کو کسی برائی کے اندر میں دیکھوں گا تو میں اپنے بھائی سے کیسے بات کروں گا؟ نرمی سے بات کروں گا, اچھے سے بات کروں گا, نصیحت کروں گا, اس کو سمجھاؤں گا, ہے کہ نہیں؟ وہ پٹھان والا معاملہ نہیں کروں گا کہ ایک مرتبہ ایک بار پٹھان نے کسی بندیے کو مارا کیونکہ وہ قبلے کی طرف پیشاب کر رہا تھا. اس کو پکڑ کے مارا, اس کو کہا کہ وہ اس کی طرف پیشاب کر رہا تھا. پھر کچھ دنوں کے بعد وہ بندے نے دیکھا کہ پٹھان صاحب خود ہی پیشاب کر رہے ہیں اس کی طرف. تو بندے نے آواز لگائی کہ پٹھان صاحب آپ نے تو اس دن مجھے مارا تھا. تو کہا کہ یہ تو میرا قبلہ ہے, میں جو کروں. ایسا نہیں کہ میٹھا میٹھا ہب ہب کڑوا کڑوا, اپنی بات آیا تو کہا کہ جب چلے گا. تو بھائی کے لیے انسان کیا کرتا ہے؟ اس کے دل میں کڑن ہوتی ہے, نصیحت کرتا ہے, سمجھاتا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے انما المؤمنون اخوة, جس طرح تم اپنے سگے بھائی کو سمجھاتے ہو, نصیحت کرتے ہو, تو ایک عام انسان مسلمان ہے اگر جو وہ تمہارا بھائی نہیں ہے, لیکن اسلام کا ہونا, رشتہ اسلامی, رشتہ اخوت اسلامی, یہ مور دین انف ہے, کافی ہے. جب اس کو نصیحت کی ضرورت پڑے تو اس کو بھی سمجھاتے رہو. یہ نہ سمجھو کہ یار مجھے کیا لینا دینا ہے, میرا بھائی تو ہے نہیں. حقیقی بھائی کو سمجھاتے ہو تو یہ بھی تمہارا بھائی ہے. کس بھائی اعتبار سے؟ کہا کہ اسلام کے اعتبار سے, شریعت نے تمہیں بھائی بنایا. اور یہ رشتہ جو اسلام کا ہے, وہ میں نے بتایا کہ وہ زیادہ بڑا ہوا ہے کس کے مقابلے میں, اگر تمہارے حقیقی بھائی کے اندر کیا نہیں ہے, دین نہیں ہے, شریعت نہیں ہے. تو نصیحت کرتی رہنی چاہیے بھائی, نصیحت کیا کرتے رہنا چاہیے, کرتے رہنا چاہیے. ہم لوگ سارے جہان کو نصیحت کرتے ہیں, اپنے گھر والوں کو نصیحت نہیں کرتے, خود اپنی اولاد کو نہیں کرتے, ہے کہ نہیں؟ بہت سارے لوگوں کو عادت ہوتی ہے ہر بات میں کسی نہ کسی کو نصیحت کریں گے, یہ کر ویسا نہیں کریے. لیکن اس کے کچھ اصول ہیں انشاءاللہ, جب اس کے بعد کا جو باب آئے گا نا, امر بالمعروف نہی عن المنکر, کہ بھلائی کا حکم کرو برائی سے روکو, وہاں پر میں اس کو تفصیل سے بیان کروں گا کہ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر, کسی کو اچھی بات بتانا بری بات سے روکنا, اس کے پرنسپلز کیا ہے, اس کو انشاءاللہ اگلے باب میں بیان کروں گا انشاءاللہ, اللہ نے چاہتا. لیکن یہاں پر خلاصے کے طور پر اجمالی بات یہ سنیں کہ بھائی جب ہم ساری جہاں کو کرتے ہیں تو اپنی اولاد کو کیوں نہیں, اپنے گھر والوں کو کیوں نہیں, اپنے رشتہ داروں کو کیوں نہیں. قرآن نے, میں نے حضرت لقمان حکیم کی بات کی کہ لقمان حکیم نصیحت کر رہے ہیں, کس کو کر رہے ہیں؟ اپنے بیٹے کو کر رہے ہیں. یا بنی لا تشرک باللہ, اے بیٹے شرک مت کرنا, ان شرک لظلم عظیم. ہر نبی نے اپنی اولاد کے بارے میں, شرک کے بارے میں, توحید کے اوپر جمنے کے بارے میں فکر فرمائی. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, قرآن ومن یرغب عن ملۃ ابراہیم الا من سفیہ نفسہ, پڑھتے جائیے آگے. انتقال کے وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ماتا بدون مم بعدی, میرے بعد کس کی عبادت کرو گے, ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں کہ بھائی میرے بعد کھیت میں جاتے رہنا, فصل دیکھتے رہنا, سوکھ نہ جائے پانی پلاتے رہنا, گھر کا مینٹیننس کرتے رہنا, چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا, اس کا خیال رکھنا, بڑی محنت سے میں نے کھڑا کیا ہے. یہاں پر کیا کس کی فکر ہو رہی ہے؟ یہ کم از کم ہر باپ کی فکر ہونی چاہیے کہ میری اولاد میرے جانے کے بعد توحید کے اوپر, اللہ کی وحدانیت, کم از کم ان کا یہ باقی ہو کہ وہ اللہ کو ایک مانے, اس کی دعا بھی کرنی چاہیے. اس کی کیا کرنی چاہیے بھائی؟ دعا بھی کرنی چاہیے کہ ہماری اولاد کے اندر دین باقی رہے, ہماری نسلوں میں دین باقی رہے, اس کی فکر بھی کرنی چاہیے, دعائیں بھی کرنی چاہیے اور دعا کے ساتھ دوا بھی کرنی چاہیے, ان کی تربیت کرنی چاہیے, ان کو سمجھانا چاہیے جب موقع ملے وقتاً فوقتاً. بہت سارے والدین کہتے ہیں کہ بھائی بہت کہتے ہیں, نہیں سنتے, نہیں سنتے, نہیں سنتے. تمہارا کام سنانا نہیں ہے, کہنا ہے. نبی کو بھی منع کیا گیا تھا, نبی کو بھی منع کیا گیا تھا کہ تمہارا کام پہنچانا ہے, منوانا تمہارا کام نہیں. اگر منوانا نبی کے ہاتھ میں ہوتا تو نبی کا خود کا چچا مان گیا ہوتا نا. منوانا ہمارا ہاتھ میں ہے ہی نہیں, ہمارا کام تو کہنا ہے, کہتے رہو, کہتے رہو اور پھر دعا کرتے رہو. کم از کم اللہ کو اتنا تو کہہ سکو گے نا کہ میں نے میرا میں تو کہتا تھا اللہ, یا بنی لا تشرک باللہ, شرک مت کرنا. آگے کتنی پیاری ہے, اقیم الصلاۃ, نماز قائم کرتے رہنا. اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ نماز پڑھتے رہنا, اپنی آواز کو دھیمی رکھنا, پست رکھنا. سب سے بری آواز گدھے کی آواز, ان کا ان انکار الاصوات الاصوت الحمیر. کس کو نصیحت کر رہے ہیں؟ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. وہ تو کالے غلام تھے, ان کا جو آقا تھا, ایک مرتبہ وہ آزاد کیسے ہوئے اس کے متعلق تفسیر کی کتاب, قرآن و حدیث میں تو ان کا بہت ہی بریف ذکر ہے, تفسیر کی کتابوں میں, قرطبی وغیرہ کے اندر, تبری کے اندر, ابن کثیر وغیرہ کے اندر مل, تفسیر کی کتابوں میں, تاریخ کی کتابوں میں ان کے کچھ حالات ملتے ہیں. ان کے آقا نے, لقمان حکیم کے آقا نے ایک مرتبہ لقمان حکیم سے پوچھا کہ ایک بکری ذبح کرو, ایک بکری ذبح کرو, اور بکری ذبح کرو اور ذبح کرنے کے بعد اس کے سب سے برے دو لمب میرے پاس لے کے آؤ, سب سے خراب, سب سے برے ٹو, اس کے دو اعضا میرے پاس لے کر آؤ, دو عضو میرے پاس لے کر آؤ. تو لقمان حکیم نے بکری ذبح کی اور بکری ذبح کرنے کے بعد اس کا دل اور اس کی زبان لے کر آئے, اس کا دل اور اس کا دل اور اس کی زبان لے کر آئے, کہا کہ یہ سب سے برے عضو. پھر کچھ دنوں کے بعد لقمان حکیم کو کہا کہ بکری ذبح کرو اور اس کے سب سے بیسٹ, سب سے اچھے دو عضو میرے پاس لے کر آؤ, سب سے دو اچھے عضو میرے پاس لے کر آؤ. تو کچھ دنوں کے بعد لقمان حکیم نے اس بکری کو ذبح کیا اور وہی دو عضو لے کر آئے واپس, زبان اور دل. تو ان کا جو ماسٹر تھا, ان کا جو آقا تھا, کہنے لگا کہ یار برے بھی یہی ہے اور اچھے بھی یہی ہے. تو لقمان حکیم نے کہا کہ ہاں, جنہوں نے اس دو عضو کو اچھا کر لیا وہ انسان ہی اچھا ہو گیا, اور جنہوں نے اس دو کو برا کر لیا اس کی دنیا آخرت سب کیا ہو گئی؟ غارت ہو گئی. نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا وہ کبھی اپنی زبان سے انونلی اس کو پتا بھی نہیں ہے ایسا جملہ نکال دیتا ہے, ایسا جملہ وہ نکال دیتا ہے کہ اس جملے کی وجہ سے اس کو جہنم کی تاریکیوں میں ڈھکیل دیا جاتا ہے, اس کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے یہ زبان. اور دل کے متعلق نبی نے کیا فرمایا, اذا صلحت صلح الجسد کلہ, یہ اچھا ہو گیا سارا جسم اچھا ہو گیا. وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّ, کہ یہاں برائی آ گئی نا, یہ بلیک باکس خراب ہو گیا تو سارا پلین جائے گا, یہ سب کو لے کر غارت کرے گا, انجن یہاں پر ہے. اسی بات پر ان کے ماسٹر نے ان کو خوش ہو کر آزاد کر دیا لقمان حکیم. لقمان حکیم سے ان کے آقا نے پوچھا کہ تم کو یہ حکمت یہ وسڈم یہ یعنی تم ایسی جو باتیں کرتے ہو تمہاری عزت ہے کیسے ملی تم کو؟ تو کہا کہ میرے اندر کچھ چیزیں ہیں, اس میں سے ایک ایک جملہ ایسا ہے کہ اس کے اوپر مستقل کئی دنوں تک انسان بیان کر سکتا ہے, اور کبھی کریں گے انشاءاللہ. کہا کہ میں کبھی خیانت نہیں کرتا ہوں, میں کبھی خیانت نہیں کرتا ہوں. فرمایا کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہوں, میں کبھی جھوٹ بولتا ہوں. فرمایا کہ میں اپنی خواہش کے پیچھے نہیں چلتا ہوں, میں اپنی لسٹ کے پیچھے نہیں چلتا ہوں, میں اپنی خواہش کو کیا کرتا ہوں اپنے قابو میں رکھتا ہوں. فرمایا کہ میں اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہوں, میں اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ان باتوں پر خوش ہو کر میرے اوپر حکمت اور وزڈم کو کھول دیا ہے. اور کیسی حکمت کہ رہتی دنیا تک جب تک قرآن ہے, جب تک اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہوئی ہے, قرآن پڑھا جائے گا, لقمان حکیم کی حکمتیں لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں گی, نصیحت کرتے رہنا چاہیے بھائی اپنے ماتحتوں کو, اپنے بڑوں کو نصیحت نہیں کی جائے گی ان کو ریمائنڈ کرایا جائے گا, اپنے ماتحتوں کو نصیحت کی جائے گی. اس میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھائی الحمدللہ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہم کو نصیحت کرتے تھے, بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی تھی کہ جو سامنے نہیں کہہ سکتے تھے تو وہ خط کے ذریعے بھیجتے تھے, خطوط بھیجتے تھے. جب تک مدرسے میں رہے تو والد صاحب کے خطوط آتے تھے, حالانکہ میرا گھر کوئی بہت دور نہیں تھا, میری بورڈنگ اور جہاں میں مدرسے میں رہتا تھا تقریباً ایک گھنٹے کا سفر تھا, لیکن وہ خطوط لکھتے تھے, اچھی اچھی چیزیں لکھتے تھے اس کے اندر, پوائنٹ بلیٹ پوائنٹ بنا کر لکھتے تھے کہ میرے ذہن میں یہ باتیں تھیں, کچھ چیزیں میں نے کہہ دی, کچھ چیزیں میرے کہنا بھول گیا. جب تک حیات تھے جب فون کرتے تھے تو جب ہم فون بھی کرتے تھے تو کہا کہ ایک منٹ ویٹ کر, تو میں والدہ ہنستی تھی کہ وہ اپنے وہ نوٹس لینے گئے ہیں, یعنی جو باتیں ان کو کہنا ہوتی تھی وہ لکھ کر رکھتے تھے تاریخ کے ساتھ. اور اتنی امانتداری سے اگر کسی نے سلام بھی کہا ہے کہنے کے لیے تو تاریخ کے ساتھ کہتے تھے کہ اس دن اس بندے سے ملاقات ہوئی تھی, انہوں نے آپ کو سلام کہا. بلکہ جب یہاں آ گیا تو یہاں آنے کے بعد بھی میرے پاس میرے اپنے والد صاحب کے خطوط موجود ہیں کہ کچھ چیزیں شاید وہ نہ کہہ سکے ہوں گے, اپنی زندگی کے تجربات کہ شادی کے بعد کی زندگی کیسی ہوتی ہے, اس میں کن کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اپنے والد الحمدللہ میرے والد صاحب کا خط میرے پاس موجود ہے, خود وہ لکھتے تھے سمجھاتے تھے ساری اولاد کو. تو فون کا کیونکہ انہوں نے فون تو بہت ریٹائر ہونے کے بعد استعمال کرنا شروع کیا, جب ریٹائر ہو گئے تب بھی زبردستی ان کو ہم نے یہ کر کے دلوایا فون کے, بھائی فون لو, تب تک انہوں نے کبھی فون کو ہاتھ نہیں لگایا, ایسی زندگی گزارتی تھی. ساری چیزیں لکھی ہوئی, لکھنے میں جانا لکھنا مانتے تھے, بس کیلنڈر ہوتا تھا تو ان کو کیلنڈر بڑا چاہیے ہوتا تھا, جب سال ختم ہوتا تھا تو کہا کہ مجھے بڑا کیلنڈر لا کے دو, وہ چھوٹا کیلنڈر سارا ایک بڑا سا کیلنڈر ہوتا تھا, ساری چیزیں. اگر آپ کو معلوم کرنا ہو کہ بھائی کس کے کتنے پیسے لینے ہیں دینے ہیں, کس کا حساب کیا ہے, کس کی برتھ ڈے کیا ہے, ساری چیزیں کیلنڈر میں لکھی ہوئی ہوتی تھی. किस दिन किसकी दावत है, किसका ये करना है, सारी चीजें कैलेंडर में होती थी। इतना अप टू डेट रखते थे कैलेंडर को। और फिर जब वो फोन वगैरह लेकर दिया तो फिर वो वॉइस मैसेज वगैरह के जरिए और कहने बड़ी अच्छे तरीके से ये करते थे। कुछ चीजें जो उनको ऐसा लगता कि ये करना है तो वो उसको ताकीदन कहते थे कि ये मेरा हुक्म है। और जो चीजें ऐसे नहीं होती थी तो कहते थे कि ये मेरी राय है, फिर आप आलिम हैं, आपको जैसा मुनासिब लगे आप करें, ये मेरी राय है। और उनकी नसीहतों से हमने बहुत फायदा उठाया, बहुत फायदा उठाया। ये बड़ों का तरीका होता है भाई। हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी दामत बरकातहुमुल आलिया के मुतालिक मैंने पढ़ा, हजरत फरमाते हैं कि एक साहब थे तो बड़े नेक इंसान थे, उनसे उनका हमारे वालिद साहब से बड़ा ताल्लुक था, रिश्ता था, मोहब्बत थी। हजरत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह से हमारे वालिद साहब से उनका बड़ा ताल्लुक था, तो बड़े नेक थे, बड़े इज्जत वाले थे, साहिब माल थे, साहिब सरवत थे, अल्लाह ने माल दिया था उनको, कहा कि सारी चीजें थी। लेकिन उनके अंदर एक आदत यह थी कि जब किसी से मिलते थे तो लोगों की बातों पर एतराज करना, लोगों की बातों पर क्या करना, एतराज करना, क्वेश्चन करना, ऐसा क्यों, उनको बात बात में ताना देना, टोंट करना उनको, यह उनकी आदत थी। थे नेक, बड़े नेक इंसान, लेकिन कहा कि उनकी आदत थी कि एतराज करते थे हर बात में, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, टोंट करना, ताना देना। तो हज़रत मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि एक दिन मेरे से कोई मामला हुआ, मेरी उनसे बात हुई तो बात बात में उन्होंने कुछ बातें ऐसी कह दी जो मुझे बहुत ही इंतहाई गिरा गुजरी, नापसंद गुजरी, जैसी उनकी आदत थी, जैसी उनकी क्या थी, आदत थी, बहुत ही नापसंद गुजरी। और मेरे दिल के ऊपर एक बोझ सा हो गया। तो मुझसे फरमाते हैं कि मुझे इतनी नापसंद गुजरी इनकी ये बातें कि मैं सोचा सोचा और सोचने के बाद मैंने एक बड़ा सा खत लिखा। मैंने क्या लिखा, एक बड़ा सा खत लिखा, और खत के अंदर मैंने अपने उस गुस्से का इजहार किया कि आप इंसान अच्छे हैं और आपकी ये बातें मुझे नापसंद गुजरी, और ये शिकायत सिर्फ मुझको नहीं है, जो भी आपके करीब में रहते हैं सबको यही शिकायत है कि आप लोगों को ताने वगैरह देते हैं और आपके अंदर ये चीज है। और खत के आखिर में लिखा है कि आपने जो मुझसे बातें कही हैं, मैं बहुत ही उसे ये हूं, मैं आपसे अपने ताल्लुकात को खत्म करता हूं, आपसे अपने ताल्लुक को क्या करता हूं, खत्म करता हूं। ये बात। लेकिन हजरत मुफ्ती साहब फरमाते हैं कि हमारी आदत थी कि हम अपनी बातों को किसके सामने पेश करते थे, अपने वालिद के सामने पेश करते थे। मैंने जब यह खत लिखा तो खत लिखने के बाद यह खत मैंने अपने वालिद मरहूम रहमतुल्लाह अलैह के सामने पेश किया, अपने वालिद मरहूम के सामने पेश किया। जो खत मैंने इश्तियाल के आलम में और गुस्से के आलम में जो लिखा था वो अपने वालिद साहब से पेश किया। वालिद साहब ने वो खत लिया और उसको रख लिया, कहा कि बाद में बात करेंगे इस पर। वालिद साहब ने खत लिया और कहा कि बाद में बात करेंगे इसके ऊपर, वो खत ले लिया मुझसे। फिर जब एक दो दिन गुजर गए, मेरी तबीयत में थोड़ी सी क्या हो गई, जो बेचैनी थी वो खत्म हो गई, मेरा गुस्सा वो इश्तियाल थोड़ा सा कम हो गया, तो एक दो दिन के बाद मैंने वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे बुलाया और कहा कि बेटे तकी आपके खत को मैंने पढ़ा, बेटे तकी आपके खत को मैंने पढ़ा। और तुम चाहो तो हम इसके ऊपर बात करते हैं। कहा कि तुमने खत अच्छा लिखा है, तुमने खत अच्छा लिखा है, लेकिन जो तुमने उसमें ताल्लुक को तोड़ने की बात कही है ये तुमने सही नहीं किया है। ताल्लुक को तोड़ने की बात क्या नहीं है, सही नहीं। वालिद साहब ने नसीहत करते हुए हज़रत मुफ्ती तकी साहब से फरमाया कि चीजों को तोड़ने में वक्त नहीं लगता है, बनाने में बहुत वक्त लगता है। توڑنے میں وقت نہیں لگتا ہے, بنانے میں کیا لگتا ہے, بہت وقت لگتا ہے. گھر توڑنا کوئی مشکل بات نہیں ہے, ایک بلڈوزر لگائیں گے وہ گھنٹے میں اس کو کیا زمین دوز کر دے گا, وہ زمین بوس کر جائے گا. لیکن ایک گھر کو بنانا شروع کرو سال لگ جاتے ہیں, اس میں بال سفید ہو جاتے ہیں, کمر ٹیڑھی ہو جاتی ہے, تب جا کے کوٹھی بنتی ہے. کوٹھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کوٹھی. تو رشتے بنانا بگاڑنے میں کوئی مشکل نہیں ہے, بنانا بہت مشکل ہے, سال لگ جاتے ہیں رشتے بنانے میں. اور فرمایا حضرت مفتی صاحب نے کہ یہ جس صاحب سے تم, اچھا یہ جو تم نے خط لکھا ہے اور یہ میں نے خط لکھا ہے اپنے بیٹے کی, اس لیے یہ کہنے کے لیے حضرت مفتی صاحب نے بھی ایک خط لکھا, کہا کہ یہ تمہارا خط ہے یہ میرا خط ہے, بات وہی ہے جو تم نے لکھی ہے, لیکن میں نے اس میں تعلقات کی کوئی بات, میں نے ان کی غلطی کے اوپر جو بات ان کے اندر موجود ہے اس کے اوپر میں نے ان کو متنبع کر دیا ہے, ان کو تنبہ کر دیا ہے, ان کو مینشن کر دیا ہے, لیکن تعلقات کے توڑنے کی کوئی بات میں نے نہیں کہی, کیونکہ ان سے ہمارے خاندانی تعلقات ہیں, یہ ہمارے خاندانی تعلقات ہیں, صرف میرے نہیں ہیں, ہمارے والد صاحب کے زمانے سے ان کی فیملی سے ہمارے تعلقات ہیں. تو تعلقات کو توڑنے کی ضرورت نہیں ہے, تعلقات کو توڑنے کی ضرورت نہیں. چیزیں بننے میں کیا ہوتی ہے بھائی, دیر لگتی ہے, ٹوٹنے میں دیر. تو حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ اس دن سے میں نے حضرت والد صاحب کی اس نصیحت کو اپنے دل کے اوپر نقش کر لیا کہ تعلقات توڑنے نہیں چاہیے بھائی, تعلقات کو ختم نہیں کرنے چاہیے. بلکہ حدیث پاک میں تو کیا آ گیا, ان حسن العہد من الایمان, تعلقات کو نبھانا یہ ایمان کا حصہ ہے, تعلقات کو نبھانا ایمان کا حصہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ایک عورت آئی نبی کے پاس, نبی کے پاس کیا آئی, ایک عورت آئی, اور عورت آئی تو نبی علیہ السلام نے اپنی شال مبارک, اپنی چادر مبارک اس کے لیے رکھ دی وہاں پر, اس کا بہت اکرام کیا, ان کا لک آفٹر کیا. تو جب وہ عورت چلی گئی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کی بیوی عورت کون تھی, تو کہا کہ وہ عورت ہے کہ جو حضرت خدیجہ کے زمانے میں حضرت خدیجہ کے پاس آیا کرتی تھی, ان کے تعلق حضرت خدیجہ کے ساتھ تھے. تو تعلق تو حضرت خدیجہ کے ساتھ ہے, لیکن تعلق نبھا کون رہا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تعلق کو نبھانا سیکھے بھائی, محبت کو نبھانا سیکھے, یہ ایمان کا حصہ ہے, اس کا حصہ ہے ایمان. ایک صاحب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ اللہ کے حبیب جب میرے والد صاحب حیات تھے تو میں اپنے والد کی خدمت نہیں کر سکا, یعنی جو قدر ان کی کرنی چاہیے, جو لک آفٹر کرنی چاہیے, جو ان کی عزت کرنی چاہیے, وہ میں نہیں کر سکا, اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے. اکثر یہ ان اولاد کو ہوتا ہے کہ جو اپنے اولاد کی, اپنے والدین کی کیا نہیں کرتی ہے, قدر نہیں کرتی ہے, جب وہ چلی جاتی ہے تب ان کے دل میں احساس ہوتا ہے, لیکن وہ اس وقت بڑے دیر ہو جاتی ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اپنے والد کی یہ نہیں کر سکے تو جو تمہارے والد صاحب کے تعلقات والے ہیں, جن سے تمہارے والد کے تعلقات تھے, کنیکشنز تھے, جن کے وہ دوست ہیں, محبت والے دوست و احباب ہیں, ان کی آپ عزت کیا کریں, ان کے ساتھ اٹھا بیٹھا کریں, ان کی لک آفٹر کیا کریں. ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں دیکھ کر تمہارے والد صاحب کی روح خوش ہو جائے, تمہارے والد صاحب کی کیا ہو جائے, روح خوش ہو جائے. اور اس کی جو تم اپنے والد صاحب کی جو قدر نہیں کر سکے اس کی تلافی ہو جائے. اسلام تعلقات کو نبھانا سکھاتا ہے, جوڑنا سکھاتا ہے, توڑ نہیں سکھاتا ہے. توڑ تو بہت آسان کام ہے بھائی, جوڑ بہت مشکل ہے. ہاں ایسا ہوتا ہے, آپ کا کسی سے تعلقات ہے, کسی سے تعلق ہر جگہ ہوتا ہے, لیکن اس کے مزاج میں اور آپ کے مزاج میں بہت ڈفرینٹ ہے. وہ بہت خشک ہے, آپ ہنسی مزاح والے انسان ہیں, آپ کو خوش رہنا پسند ہے, ایسا ہوتا ہے. کسی انسان سے آپ کا تعلق ہے, فیملی تعلق ہے, دوست ہے, मोहल्ले में रहने वाला है, अच्छा इंसान है, नेक इंसान है, लेकिन आपकी तबीयत और उसकी तबीयत मैच खाती नहीं। ऐसे लोग होते हैं, किसी की तबीयत बहुत ड्राई होती है, उनको चुप रहना, खामोश रहना, यही कि उनका मिजाज देता है कि बाद बाद में सवाल करना, और आपको ये चीजें पसंद नहीं है, आपका ताल्लुक है तो ठीक है, उसका मतलब ये नहीं कि आप ताल्लुक को खत्म कर दें। उसका जो शरी हक है ना वो देते रहे, रास्ते में मिले सलाम कर लें, मुलाकात मुसाफा करते रहे, दिल में कोई बात ना रखें। आपको कोई मजबूर नहीं कहता कि आप उसके पास जबरदस्ती जाकर बैठें, आप उसके साथ हंसी मजाक करें, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करें, नहीं, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। रास्ते में मिल जाए अस्सलाम वालेकुम, चाचा कि हम जो तबीयत ठीक है आपकी माशाल्लाह, उसका जो शरी हक है वो देते रहे, वरना आपको कोई मजबूर नहीं करता कि आप उसके पास जाकर माशाल्लाह आधा घंटा स्पेंड करें, एक घंटा बैठे। भाई आपकी तबीयत ही नहीं उसके साथ मैच होती तो आप एक घंटा उसके साथ कैसे बैठेंगे, आप 5 मिनट नहीं बैठ सकते उसके साथ। तो सिर्फ आपका शरी हक अदा करते रहे, ताल्लुक को तोड़ने के ये ना करें कि भाई चलो इसकी तबीयत मेरी तबीयत के साथ मैच नहीं करती है, ये बहुत ये है, तो उसके साथ बोलना ही बंद कर दे। नहीं, बोलना बंद ना करें, सलाम कलाम ये करते रहे, जब मौका मिले खुशी में शरीक हो, गमी में शरीक हो, बस। जबरदस्ती उसके साथ ये करने की जरूरत नहीं है, फिर भी ये नहीं कहा जाए कि आप उनके साथ कतई ताल्लुक किया है, आपने ताल्लुक को बाकी रहते हुए अपने आप को अलग रखे उसके साथ। तो अब मुफ्ती शफी साहब ने हमने यही कहा कि ठीक है उनकी बातें आपको पसंद नहीं आती कि वो बाद में ताना देते हैं, तो उसका ये तरीका नहीं है कि आप ताल्लुक को ख़त्म कर लें, उसका तरीका ये है कि आप अपने आप को उससे दूर रखें, अपने आप को उनसे क्या रखें, दूर रखें। जहाँ उनका हक अदा करने का मौका हो वहाँ अदा करते रहे। तो यहाँ पर नसीहत का मतलब ये कि इंसान हर एक के साथ क्या करे, खैर ख्वाही का मामला। दूसरी आयत के अंदर अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की आयत, नूह अलैहिस्सलाम का ये जुमला नकल फरमाया, वा अनसहु लकुम। नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को दावत दी लेकिन वो कौम मान नहीं रही थी, तो नूह सलाम ने कहा, फरमाया कि वा अनसहु लकुम, मैं तो तुम्हारे लिए खैरख्वाही लेकर आया हूँ, मैं तुम्हारा खैरख्वाह हूँ, मैं तुमको भलाई की तरफ, यानी ऐसा नहीं है कि मैं जो तुमको अल्लाह की तरफ बुला रहा हूँ, अल्लाह के अज़ाब से डरा रहा हूँ, तो मैं कोई फ्रॉड कर रहा हूँ, कोई चीटिंग कर रहा हूँ, मैं खाली खाली तुमको डरा रहा हूँ। जैसा हम लोग कहते हैं ना कि भाई आप बात नहीं मानेगा तो मेरे कॉन्टेक्ट बहुत है, देख लूँगा तुझको, हालांकि उसकी कोई हकीकत होती नहीं है। तो नूह सलाम ऐसा नहीं कहने कि मैं उसको तुमको थ्रेट कर रहा हूँ, और मैं जो बात कर रहा हूँ ये कोई उसमें कोई रिया नहीं, जो मैं कह रहा हूँ ना तो मेरी कोई दुश्मनी नहीं है तुम्हारे साथ। चूँकि हर नबी अपनी कौम के लिए खैरख्वाह होता है, एक बाप से ज़्यादा खैरख्वाह होता है, एक बाप से ज़्यादा खैरख्वाह होता है, इसीलिए तो नबी को उम्मत का क्या कहा गया, रूहानी बाप कहा गया, क्या कहा गया, रूहानी बाप कहा गया, रूहानी बाप कहा गया। तो मैं जो कह रहा हूँ तुम्हारी नसीहत के लिए, तुम्हारी भलाई के लिए जो कह रहा हूँ कि कम अज़ कम तुम अल्लाह के अज़ाब से बच जाओगे, कश्ती में आ जाओगे, लेकिन कोई मानने के लिए तैयार। इसी तरह हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जुमला कुरान ने नकल फरमाया, वा अना लकुम नासिहुन अमीन, कि अल्लाह ताला ने जब भी अल्लाह ताला ने नबी को भेजा और कौम ने नबियों को कौली फैली तकलीफ पहुंचाई और तरह तरह के एतराज़ात किए, तो तमाम एतराज़ात के बावजूद, परेशानी के बावजूद, नबी अपनी कौम के लिए क्या करते रहे, उनके दिल में अपनी कौम के लिए खैरख्वाही होती कि भाई मेरी कौम, ये मेरे लोग हैं, किसी तरह अल्लाह की पकड़ से बच जाए, किसी तरह दीन के ऊपर आ जाए, जहन्नम से बच जाए, ये जन्नत में आ जाए, इनके दिल में सिर्फ क्या होती है, खैरख्वाही होती है, और कोई नहीं होता है। वो अना लकुम नासिहुन अमीन। तो ये नसीहत का बाब है, इंसान को क्या करते रहने चाहिए, नसीहत करते रहने चाहिए। अब आगे नसीहत के मुतालिक तीन, इस बाब में तीन ही हदीसें हैं, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उसको अगले हफ्ते पढ़ेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। जुमा का वक्त है, दुरूद शरीफ के अंदर दुरूद शरीफ पढ़िए, कुछ 15-20 मिनट बाकी है इंशाल्लाह, दुआओं का एहतमाम कर लीजिए, मुबारक घड़ियाँ हैं, दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। जल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तग़फिरुक व अतूबु इलैक।